اب کیا ہوا؟ فلما ودعتها، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ ایک عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے اور اللہ اس کو بیٹی دے دیتا ہے، ایک اور عورت پیدا ہو جاتی۔ عام طور پر عورت کا وجود اور پھر بیٹی کا پیدا ہونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ خوش قسمتی کی علامت؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں آل عمران کو کس طریقے سے چنا گیا، ان پر ان عورتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی۔ تو عورت منحوس نہیں ہے، عورت میں بھی خیر ہے، اور ہر انسان کی خیر اس کے گلے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کی بنا پر خوش قسمت یا بد قسمت ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ امراۃ عمران، جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہو اور بیٹے کو وہ نظر کر دیں اللہ کی، اللہ کے کام کی، لیکن بیٹی پیدا ہوگی۔ اب وہ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر ایک اپنا رول ہے، اور ہر ایک کا رول معزز ہے، محترم ہے۔ کبھی بھی اپنے عورت ہونے کو محرومیوں کی علامت نہ سمجھے، کبھی بھی اس پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے بھی نیکی کمانے کے بہت سے مواقع رکھے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ماں نیک ہو تو پھر اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے بچے کو بھی نیکی کے اعلی معیار پر دیکھے، اپنے سے بھی آگے دیکھے۔ اور آپ دیکھیے کہ جانوروں میں بھی، مثلاً آپ کسی ڈک کو دیکھیں، کسی بکری کو دیکھیں، کسی بھی جانور کو دیکھیں، جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مثلاً مرغی کے اگر چھوٹے چھوٹے چکس اس کے ساتھ ہوں اور اس نے دیکھا کہ کوا آیا ہے، اس کی آواز سنی، تو فوراً کیا کرتی؟ فروں میں چھپا لیتی، حفاظت۔ تو ماں بچے کو پروٹیکٹ کرتی، انسانی ماں بھی پروٹیکٹ کرتی۔ ہم کس کس چیز سے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ سردی سے، گرمی سے، اور بری نظر سے، اور کہ وہ کوئی غلط چیز کھا نہ لے، گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگے، وغیرہ وغیرہ۔ ماں کو آبزرو کیا کریں، کس کس چیز کے بارے میں کتنی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، کتنی اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، کسی کو اٹھانے نہیں دیتی۔ کچھ مائیں تو اور بھی ہیں سینسیٹیو اور بہت ہی ٹچی ہوتی ہیں کہ وہ بچے کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتی، اگر کوئی ان کے بچے کچھ کہتے تو خود رونا شروع کر دیتی، اتنی پروٹیکٹیو۔ کتنی عقل مند ہیں یہ مائیں، کوئی دیکھے تو کہے واہ کیا ماں ہے۔ اور ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں بہلانے کے لیے، کتنا خیال رکھتی ہیں ان کا۔ لیکن جو سچی ماں ہوتی ہے، جو اچھی ماں ہوتی ہے، وہ بچے کو شیطان سے بچانے کے لیے فکر کرتی ہے، اور صرف بچے کو نہیں، اس بچے کی آئندہ نسلوں کو بھی۔ تو امراۃ عمران نے اس وقت سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ بچہ پیدا بھی باپ کے بغیر ہوا تھا، کیونکہ باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، یہ بیوہ تھی جب انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ تو باپ سر پہ نہ ہو تو ماں اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر وہ کس سے بچا رہی ہے؟ سب سے بڑے دشمن سے۔ ایک چک کا دشمن کوا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے شیطان اس سے بڑا دشمن ہے، جو اچک کے لے جانا چاہتا ہے۔ اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ تو اس لیے ہر ماں کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ شیطان سے بچ سکیں، اور خاص طور پر پیدائش کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا پیدائش کے بعد، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ دیکھیے، جب اخلاص سے اور محبت سے کوئی کام کیا جاتا نا تو پھر وہ قبول بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس ماں کی تڑپ قبول کر لی، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، لڑکی چن لی گئی۔ باقی سب آدمیوں کا ذکر ہے اور یہاں لڑکی کے چنے جانے کا۔ اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، انبتہا نباتن حسنن، خود پروٹیکٹ کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا، خالو۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، کیونکہ ماں نے نظر مانی تھی، ہیکل میں دے دیا۔ اب وہ ماں اور باپ کے بغیر ہیکل میں ہے، اور وہاں پر خالو جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کا سامان لینے دینے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچی ٹھیک ہے. زکریا جب کبھی ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انا لکی آدا. وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جب ہمیں اپنے بچوں کو دین کے رستے میں لگانا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے کام کا کیا ہوگا، یہ بڑے ہو کے کریں گے کیا؟ لیکن جو اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے کہ غیب سے کھلاتا ہے ان کو. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، حالانکہ زکریا پیغمبر ہیں اور مریم علیہ السلام ایک بچی ہیں ابھی، لیکن ان کا اخلاص اور تقوی اور اللہ کی محبت اور اللہ پہ توکل اس کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہاں دعا کرتے ہیں. کبھی نہ سوچیں آپ عمر میں کم ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم لڑکی ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم عورتیں بیچاری کیا کر سکتی ہیں. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، صبر سے کام لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے کام بناتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا رنگ کیا اور کسی کی نسل کیا اور کسی کی شکل کیا ہے اور کون کتنا مالدار ہے، اس کو یہ سب نہیں چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ دل دیکھتا ہے تمہارے، دلوں میں تقویٰ ہے کہ نہیں، دلوں میں اس کی محبت ہے کہ نہیں، اور تمہارے اعمال کیسے، کوششیں کیسی ہیں. صرف باتیں ہی نہیں، کوششیں کیا ہیں، کرتے کیا ہو. ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ. کیا دعا تھی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اولاد بھی مانگے تو پاکیزہ نیک. کیا مانگا انہوں نے؟ رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، قبول ہوگی دعا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کے، بعض لوگوں کو دیکھ کر انسان کے اندر جو ایمان پیدا ہوتا ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس موقع پر انسان جو دعا کرتا ہے اس دعا میں بھی ایک شدت آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے نا. پوری شدت اخلاص سے انسان پھر دعا کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک شرط ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. بیٹا بھی دیا تو کیا شان والا بیٹا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ثابت ہوگا. حسورن بہت برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، پاک باز. ونبیم من الصالحین. نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. پتہ نہیں کیسی دعا تھی، ذریتم طیبہ، کہ اللہ نے ساری صفات دے دی. آج کہاں ہیں وہ مائیں اور کہاں ہیں وہ باپ جو اپنی نسلوں کے لیے ایسی دعائیں کریں. زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب یہ بھی اطمینان چاہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. اب اس کو کہتے ہیں مکمل توکل، کہ وسائل ہیں ہی کچھ نہیں، پھر بھی تو ہے نا اور تو سب کچھ دے سکتا ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء. ہم عام طور پر دعا کرتے بس اتنی سی پڑھ لیتے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا یفعل ما یشاء، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یخرج الحی من المیت. بانجھ سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے جب وہ چاہے، مردہ جگہ سے، مردہ چیز سے، یہ اس کی طاقت میں، اختیار میں ہے. پکار کر تو دیکھیں. قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. کہا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا، مجھے ابھی پورا اطمینان نہیں ہو رہا. یعنی جس وقت ہم ایسی حالت میں ہوتے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، خوشی کے مارے اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے نا انسان، اوور ایکسائٹیڈ. قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. فرمایا تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، بس اتنی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی کہ تسبیح ہی زبان سے نکلے گی. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اب یہ بچی پیدا ہوئی، بڑی ہو گئی، اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اے مریم ان اللہ اصطفا کی، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہر کی اور تجھے پاک کر دیا، اصطفا کی علی نساء العالمین اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا، ساری دنیا کی عورتوں پر، نساء العالمین یعنی اس دور کی، بعد میں تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور دیگر خواتین کے بارے میں بھی آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ خواتین کو کیسا کیسا شوق ہوتا ہے مس ورلڈ بننے کا اور حسینہ عالم بننے کا، لیکن ایک سال کے بعد وہ ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے، کسی اور کو مل جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پہلی حسینہ عالم اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے یا اس کے وہ ساری شہرت چلی جاتی ہے. لیکن جو شخص اللہ کے ہاں چنا جاتا ہے پھر مر کے بھی نہ وہ بھلایا جاتا ہے، لوگ بھی بھلا دیں تو اللہ یاد کرا دیتا ہے. یہ شخصیتیں اور یہ کردار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے کے ہیں، لیکن کس طرح اللہ نے ان کا ذکر کتابوں میں کر کے ان کو زندہ رکھا، یعنی ان کا نام باقی رکھا. تو جب ان کو اللہ نے چن لیا تو کیا کہا؟ اب چنی گئی ہو تو کرو کیا؟ یا مریم اقنتی لربکی، مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، فرما بردار، اور اس کے آگے سر بسجود ہو، خوب سجدے کیا کرو، ورکائی مار را کعین، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ ہیکل میں تھی، نماز با جماعت میں شریک ہو جا، کیونکہ اجتماعی نماز کا اپنا ایک فائدہ ہے. ٹھیک ہے عورت کی نماز گھر پہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے تراویاں ہیں یا عید کی نماز ہے تو اس کے لیے نکلنا پسندیدہ ہے، کیونکہ رمضان میں تاک راتوں میں جب آپ نے نماز لیڈ کی تھی تو اس میں آپ نے، یعنی صحابہ جو تھے وہ خود بھی نکلے، آپ بھی اور آپ کی ازواج بھی اور خواتین بھی ساتھ شامل ہوئی اور بچے بھی شامل ہوئے. اس لیے تراویح کی نماز میں اگر ممکن ہو تو جماعت کا اہتمام کریں، کسی ایسی جگہ پر حاضر ہوں جہاں جا کر آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھ سکیں. اور پھر عید کی نماز کے لیے تو خاص طور پر عورتوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے، صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں. انسان چونکہ اجتماعیت پسند ہے نا، کہ اکیلا نہیں رہ سکتا زیادہ عرصہ، اگر آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آئے گی. اس کو کچھ سیکھنے کے لیے، اس کو ہمت حوصلے کے لیے، اس کو کاموں میں سپورٹ کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی کر لیں گے، تو کام آسان ہو جاتے ہیں. ذلک من انباء الغیب نوحیہ الی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو رہا تھا. کس بات پہ؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ مریم کے حق میں ایسا کر سکتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ بھی عنایت کر سکتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف ہے. ہاں وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تب بھی وہ بنی اسرائیل ہی کے رسول ہوں گے، اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں. اب یہ معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو بإذن اللہ لوگوں کو دکھا رہے تھے. وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے اذن سے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مان رہے، حتیٰ کہ ان کی جان کے درپے ہو گئے. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، جب بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تنہا محسوس کریں تو کیا کریں؟ اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. ڈیلیگیٹ دا ورک. من انصاری الی اللہ, کیونکہ ایک شخص سب کچھ نہیں کر سکتا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار, ہم اللہ پر ایمان لائے, گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں, سر جھکانے والے ہیں. مالک, جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا, اور رسول کی پیروی قبول کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ, اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن مار نہیں سکے, بلکہ اللہ نے ان کو جسم اور روح دونوں سمیت اپنی طرف اٹھا لیا. اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے, یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے, میں تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی طریقہ بتا دیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے, اور وہ کون ہیں جو اللہ کا حق مارے یا بندوں کا حق مارے. ظالم. اچھا, ظلم کیا ہوتا ہے؟ عام زبان میں ظلم کیا ہے؟ جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسرے کے لیے نہ چاہنا, اپنے معیار کچھ, لینے کے معیار کچھ, دینے کے کچھ. مثلا قدرتی طور پر انسان کی انکلینیشن ہوتی ہے کچھ چیزوں کی طرف, کچھ چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے, کچھ چیزیں بس اس کو ذمہ داری کی حد تک اسے پوری کرنی ہوتی ہیں یا دینی ہوتی ہیں. اور خصوصاً انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے, ان کی بھلائی چاہتے ہوئے, ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے ایک ہی معیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو بات مجھے اپنے لیے پسند نہیں, مجھے اس کو وہ نہیں دینا جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں, مجھے اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا جائے یا میرے بچوں کے ساتھ کیا جائے. تو جب یہ معیار دوہرا ہوتا ہے اور اپنے لیے ہم بہتر چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے گھٹیا چاہتے ہیں, تو دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں, اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. مباہلہ کی طرف اشارہ ہے کہ حق پیش کرو, پیغمبر کے لیے جائز ہے, حق پیش کرو, اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد ان کو چیلنج کرو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں. وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا, اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. کہو اے اہل کتاب, کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اہل کتاب؟ تعالو, آؤ ایک ایسی بات کی طرف, کامن گراؤنڈ, جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا ہے وہ؟ ان کو بھی کیا تعلیم ملی تھی اور ہمیں بھی؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے, کیونکہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. اللہ کی کم مانتے تھے، ان کی زیادہ مانتے تھے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، بأننا مسلمون. اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو ہم تو صرف اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کی بات مانیں گے. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا؟ وہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے. تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، یہ فرقہ وارانہ نام بھی بعد میں ہی رکھے گئے. پھر تم کیا اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، اگر کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا جواب دے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر علم کے انسان صرف اپنا روب جتانے کے لیے یا اپنے آپ کو علامہ کہلوانے کے لیے ان باتوں پر بھی تبصرے کرنے شروع کر دے، یا ان پر بھی فتوے دینے لگے، یا ان پر بھی لوگوں سے جھگڑنے لگے جس کے بارے میں اس کو سالڈ نالج نہیں ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ ان کا جھگڑا یہ تھا، ہر ایک اپنی طرف کھینچتا تھا. فرمایا وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. وہ کیا تھے پھر؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلمان تھے، خالص مسلمان، سچے مسلمان، صرف مسلمان. ہمارے لیے بھی کیا اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنے فرقہ وارانہ نام چھوڑ کر اپنے آپ کو صرف مسلمان کے طور پر انٹروڈیوس کریں. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، شروع میں بھی یہ بات آئی اور یہاں بھی، اللہ جب کسی کا ولی بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے پھر اللہ اس کو اس طرح کی کنفیوژن سے اور اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے اور فتنے فساد سے نجات دیتا ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں نے چھیڑ رکھے ہیں. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ، اللہ نے اہل کتاب کے دلوں کا حال کھول کے آپ پہ رکھ دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے. کیا چاہتے ہیں؟ ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. ان کی کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ کہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دے، تم دین پر نہ چلو، دین کے احکامات پر عمل نہ کرو. حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، کیونکہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، لوگوں میں کنفیوژن پھیل جائے گا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اس بات کو نہیں مان رہے تو پتہ نہیں ہمارا ماننا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس طرح یہ لوگ دین سے پھر جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں چل رہا، حق کو باطل سے ملانے کا طریقہ کام نہیں آ رہا، حق کو چھپانے سے بھی حق پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اب کیا کرو؟ ایک اور ہیلا کرو، اور وہ کیا ہے؟ کہ تم بھی پہلے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو اور پھر شام کو اس سے مراد یہ کہ تھوڑے عرصے بعد یہ کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، تاکہ تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر جائیں، اس طرح لوگ اور بھی مرتد ہو جائیں گے. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فرقہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو جب تک تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو. تو معیار کیا ہے؟ اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اپنا گروہ، ماں باپ کا دین، آبا و اجداد کی تقلید؟ نہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. قل ان الہدی ہدی اللہ، اللہ کی بات ماننا دراصل ہدایت پہ چلنا ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہدایت ہے تو بس ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی. فرمایا ایسا نہیں ہے، جسے چاہے اللہ جسے چاہے دے، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یعنی اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو تم کوئی امانت سپرد کرو تو وہ ایز اٹ از واپس لوٹائیں گے. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا. سخت خیانت کار, الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امی لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں. اہل عرب کے ساتھ خاص طور پر ان کا رویہ بہت باعث ہے, اور کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ انہیں پاک کرے گا. خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اتنا بڑا جرم ہے, بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. یہ کون سا عہد توڑ رہے تھے؟ جنہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیا تھا, جو پیغمبروں نے ان سے لیا تھا. کیا کہ جب ایک نبی آئے گا تو تم اس کی مدد کرنا, اس کے پر ایمان لانا, اس کا ساتھ دینا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یعنی بندوں کے کلام کو یا اپنے لکھے ہوئے کلام کو وہ اللہ کا کلام بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو, ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. وہ کیا کہے گا؟ کہ ربانی بنو, جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کیا بننا؟ ربانی. ربانی کون ہوتا ہے؟ رب والا, اللہ والا. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی, جس کے عمل میں اللہ کے احکام کی پیروی ہوتی ہے. یہ متقی ہی کا ایک دوسرا نام ہے. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو, اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے, کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا, کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا, اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ تم سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہاں کیا کہا گیا؟ کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اللہ کی محبت کب ملتی ہے؟ جب انسان پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی اور رستے اختیار کرے تو جتنی مرضی بھاگ دوڑ کرے، جو مرضی کوششیں کرے، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہے کسی سے، آپ اس کو سیمپل دیتے ہیں، یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق آرڈر تیار ہوگا تو اٹھاؤں گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ اٹھا لیتے ہیں جو آپ کی مرضی کا نہ ہو۔ اللہ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے، ایسا کر کے آؤ تو قابل قبول ہو، اور اگر نہیں تو ریجیکٹڈ۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم دین میں خود ساختہ طریقے نکالیں، بدعات کو رواج دیں، یا پھر دین کو چھوڑ کر اور طریقوں سے متاثر ہوں، یا ان کو اختیار کریں، یا ان کو زیادہ بہتر سمجھیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟ یعنی ایمان آنے کے بعد پھر اگر کوئی بگڑتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ہدایت کے دروازے پھر بند ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ یعنی مسلمان ہوئے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اور اسی میں ترقی کی، اب پھر وہ اگر کہیں کہ نہیں نہیں ہم سوری، لیکن اگر پھر دل سے توبہ نہیں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، خصوصاً مر کے تو ہوگی نہیں۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ کس کے پاس اتنا سونا؟ کوئی ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر ہے کوئی ایسا جس کے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین بھر کے وہ کسی کو دے سکے؟ ہے ہی نہیں۔ تو کفر کے ساتھ سارے اعمال برباد، اور نجات کے لیے بڑے سے بڑی دولت بھی کام نہ آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے، وہاں اللہ کے سامنے نہ مال و دولت کام آئے گا اور نہ ہی کوئی انسان کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ آپ میں سے قرآن پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن جب ایک سٹریچ میں ایک پارے کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر سورۃ البقرہ ہم نے پچھلے دو دن اور آج میں مل کے پڑھ لی، اور پوری سورۃ بقرہ ایسے نگاہوں کے سامنے گھوم گئی ہے کہ جو عام دنوں میں ہمیں اس کا خیال نہیں آتا، اور بہت سے بعد میں بھی غور و فکر کرتے رہتے اور کنیکشن بنتے رہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک میں غور و فکر بھی کریں۔ غور و فکر دو طرح سے، ایک ہوتا ہے کہ ان آیات ہی کے اوپر گہرائی میں جائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی وسعت کو دیکھ کر پھر اس کے اندر غور و فکر کریں، اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دورہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر آج کی کسی آیت پر اپنا کوئی کامنٹ دینا چاہتا ہے تو پلیز ڈو کم۔
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ I was thinking that taqwa is a life lived carefully. You can't separate any aspect of your life from obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, from fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And when I went into the work world, I was very surprised that everybody was okay with my being Muslim as long as it didn't affect my life. As long as it didn't come into certain spheres of my life, nobody had a problem. And I thought maybe they just don't understand that Islam is a complete way of life. And when I read these ayat in Surah Ali Imran, that what they want is for you to leave your deen, and they won't be happy with you until you leave your deen, then I understood that it's not that they don't understand. It's not that they don't know what religion means and that it should affect every aspect of your life. It's that they're not necessarily going to let you do it. And you have to be firm on your principles. Gentle with people, but firm on your principles. Because you and we give it up for less. Less than the earth's fill of gold. We give up certain principles. We say we won't pray. We say we won't fast. We say we won't cover. We say we won't do certain things. For much, much less. And that day, if we had the earth's fill of gold, we would give it gladly to save ourselves.
Assalamu alaikum. Yesterday we came across a Prophet Dawood alayhi salam. We learned about his story. And the day before we were talking about Ibrahim alayhi salam, how he was an imam and he did great things. And I was like, wow, you know, these men were like really out there. You know, they were doing exactly as Allah wanted them to do. They were the opposite of Bani Israel. And much to my surprise, subhanAllah, today Allah gave us an example of a woman who was out there. And she was doing what was ideally expected of all women to do. Hannah and then her daughter included. And notice how they were not busy with food. Their concern was not what my daughter's going to eat for after she's born. Her concern was, what can my daughter do now that she's going to be born? How can I make sure that she spends her lifetime in the service of Allah? The best place that she chose for her daughter was a mihrab, like a mosque. She sent her daughter to get education. And from whom? A scholar, a prophet, Zakariya alayhi salam. Isn't that amazing? So what are we doing with our children? I'm very happy that, mashallah, some of you guys have brought your children here. Make sure that if they're not coming here, you go home and you teach them something from the Quran, from your lessons. Another thing that I came across, much to my surprise again, was now the story of the Nasara, the other people from the people of the scripture. And it's so much in detail how they start from the family of Imran, who is born, and then what happens to them. And subhanAllah, believe it or not, one thing I'll share with you, the first time I read the story of Zakariya alayhi salam was in the church, and I read it from the Bible. So make sure that if you know somebody who is a non-Muslim and they believe in Isa alayhi salam, and you go and tell them, Ramadan is the month of Quran, and by the way, this is what Quran says about Isa alayhi salam, about Maryam alayhi salam. It's a very, very good way to give da'wah. The whole story is in front of you. You went through it. It's fresh in your mind. So do say it to someone, and it will be a means of guidance for them, inshallah, if Allah wills. Assalamu alaikum.
Shukriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.